الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين وامضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار آمین یا رب العالمین. حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اولہ و آخرہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 7 سے آغاز کر رہے ہیں اور جو دو سوالات ایک حضرت خضر کے بارے میں پوچھا گیا تھا اس کا جواب اس رکوع میں آ رہا ہے اور اس سے اگلے رکوع میں ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ جبکہ کہا موسیٰ اپنے نوجوان ساتھی سے لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ کہ میں ہمیشہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے یا دو سمندروں کے سنگم تک او امضی حقبا یا میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا. اصل میں اس کے جو پرسپیکٹو میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں. اگرچہ یہ جواب صحیح تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کو بتانا چاہا کہ اللہ پاک جسے چاہے زیادہ علم عطا فرما سکتا ہے اور اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بندے ہیں خضر وہ فلاں مقام پر جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے وہاں پر تمہاری ان سے ملاقات ہوگی ان سے جا کر ملے تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ تم سے زیادہ علم والے. تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی کے ساتھ اس خاص مقام پر چلے کہ یہاں تک جہاں وہ دونوں دریا ملیں گے وہاں پر ہم چلیں گے اور جب تک وہ مقام نہ آ جائے ہم چلتے ہی رہیں گے. فلما بلغ مجمع بینہما, پس جب وہ دونوں ان سمندروں کے ملنے کے مقام پر ان کے سنگم پر پہنچے, نسی حوتہما, تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی, یعنی انہوں نے جو راستے میں سفر کے کھانے کے لیے مچھلی وغیرہ جو بھون کر ساتھ رکھی ہوئی تھی, وہاں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکے ہوں گے, مچھلی وہیں بھول گئے. فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا, اور اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں سرنگ لگا کر یا چل کر, یعنی وہ مچھلی دوبارہ سے اللہ کی قدرت سے زندہ ہوئی اور وہ سمندر میں چلی گئی. فلما جاوزا, جب وہ دونوں اس سے بھی آگے نکل گئے, قال لفتاہ آتینا غداءنا, اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ بھائی لائیے ہمارا آج کا جو لنچ وغیرہ کا سلسلہ ہے جو ہم نے ساتھ اپنا پوشہ دان رکھا ہوا ہے کھانا, وہ لائیے. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, ہمیں تو اپنے سفر سے کچھ تکان سی محسوس ہوئی ہے, یعنی اتنا عرصہ چلتے رہنے سے جسم میں انرجی بھی کم ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے, تو کہنے لگے کچھ تھکن سی محسوس ہو رہی ہے, ذرا فریش اپ ہو, کچھ کھا پی لیں. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره, تو ان کے نوجوان ساتھی نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جب ہم وہاں اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے, فینی نسیت الحوت, تو وہ مچھلی تو میں وہیں بھول گیا, وما انسانی ہو الا شیطان ان اذکرہ, اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا کہ مچھلی تو وہیں پر میں بھول گیا تھا اور وہ تو عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی. واتخذ سبیلہ فی البحر, اور اس مچھلی نے تو سمندر کی طرف اپنا راستہ جو سمندر میں راستہ بنا لیا, آجا با, بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے. قال ذلک ما کنا نبغی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہم تلاش میں تھے, یعنی ان کو اس کی انڈیکیشن یہ بتائی گئی تھی کہ وہاں پر آپ کے پاس جو یہ کھانے کا سامان ہوگا مچھلی وغیرہ وہ سمندر میں چلی جائے گی. فرتد علی آثارہما قصصا, پس وہ دونوں واپس لوٹے اپنے پاؤں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے, یعنی جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس ہوئے گئے تاکہ اس خاص مقام پر جب پہنچے جہاں مچھلی جو ہے غائب ہوئی. فوجد عبدا من عبادنا, تو جب وہاں پہنچے تو پایا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. یہ ہے حضرت خضر, ان کے بارے میں قرآن تصریح نہیں کرتا ہے کہ وہ رسول ہیں, نبی ہیں, یا ولی ہیں, یا فرشتہ ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے. آتیناہ رحمتا من عندنا, جنہیں ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے انہیں علم عطا فرمایا تھا اپنی جناب سے, اپنے پاس سے خاص علم, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نہ صرف یہ کہ یہ جو ظاہری امور ہیں جس میں تشریعی امور کہتے ہیں ان کا بھی علم تھا, بلکہ تکوینی امور جو ہیں جو پیچھے جو اللہ کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, اور آئندہ جو پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے ان کو کچھ حصہ اس میں سے عطا فرمایا تھا. قال له موسى, موسى علیہ السلام نے ان سے کہا, هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں, یعنی آپ کے ساتھ رہ کے آپ کی باتیں سیکھ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو اللہ کی طرف سے آپ کو خیر, نیکی, بھلائی اور ہدایت سکھائی گئی. قال انك لن تستطيع معي الصبر, حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ رہ کر کبھی بھی صبر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کی نظر ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تشریعی امور جو ہیں انہی کا علم دیا ہے, اور جو اس کے پیچھے باطنی امور ہیں وہ بھی آپ کے نگاہوں سے اتنے واضح نہیں ہیں, اس لیے آپ صبر نہیں کر سکیں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس پر جس کا احاطہ آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا ہے, یعنی جو آپ کے علم کی پہنچ میں نہیں ہے. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا, اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء, انہوں نے کہا اگر میری پیروی کرنی ہے تو شرط یہ ہے کہ پھر مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے, آپ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے, حتیٰ اس دن اللہ کا منہ ذکر, جب تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر آپ سے نہ کروں, وہ اس کو بیان نہ کروں آپ سے. فن طلاقا، یعنی دونوں کی یہ شرائط طے ہو گئی اور دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، اس نے سوراخ، حضرت خضر نے سوراخ کر دیا، شگاف ڈال دیا، یعنی اس کو عیب والا کر دیا. قالا خرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ علیہ السلام ذرا تھے بھی جلالی طبیعت کے، فوراً کہنے لگے کہ آپ نے اس میں اس لیے شگاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں. یعنی بظاہر تو اب کشتی میں سوار ہوئے ہیں، رسول تو یہ ہے نا، آپ گاڑی میں بیٹھے، بس میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، اس کی چیز تو نہیں پھاڑنی شروع کر دینا چاہیے. تو اس کے لحاظ سے انہیں تو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ آپ نے یہ کیا کام کیا کہ آپ جتنے کشتی والے ان سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں. لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو بڑا ہی ایک خطرناک، سخت خطرناک کام کیا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذني بما نسيت، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی جو مجھ سے بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ فرمائیے، انسان بندہ بشر ہے، بھول چک ہو سکتی ہے اس سے. ولا ترهقني من امري عسرا، اور دیکھیے میرے معاملے میں ذرا زیادہ سختی نہ کیجیے گا، مجھ پر تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیے. فن طلقا، پھر دونوں چلے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بچے سے ملے، ایک لڑکا ابھی جو بالغ بھی نہیں تھا، فقتلہ، تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا. قالا قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، اب تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے کہ بھئی آپ نے قتل کر دیا ایک شخص کو بے گناہ بغیر کسی قصاص کے، یعنی قتل کی تو اجازت تو صرف کسی نے قتل کیا ہو تو اس کے لیے جو ہے، یہ تو آپ نے ناحق جو ہے اس کو بغیر کر دیا. لقد جئت شيئا نكرا، یہ تو آپ نے بہت ہی غیر معمولی قسم کی بات کی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، پھر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ استبل، بس لاسٹ چانس دے دیجیے، آخری موقع، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یعنی ایک موقع اور ہو جائے اور یہ آخری ہوگا. قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ تو میری طرف سے اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں جہاں میں اور کوئی عذر نہیں کر سکتا، یعنی آپ نے مجھے تیسرا چانس آپ دے دیں، اس کے بعد اگر میں دوبارہ آپ سے سوال کروں تو پھر مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فن فلقا، پھر دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریہ استطعما اہلھا، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور بستی والوں سے کھانا مانگا. اب ظاہر ہے اتنی دیر سے چل رہے تھے، کہاں کشتی، کہاں بیچ میں وہ لڑکے کا معاملہ ہوا، اب چلتے چلتے بستی تک آئے، بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا. فابوئن جو بھائی یہ فوہما، وہ بستی والے بھی اتنے بدبخت سے ناہنجار کہ انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دی کہ کچھ ملنے، ہم آپ کو کھانے کو کچھ نہیں دیتے، بےچارے بھوکے ہی چل رہے ہیں. فوجدا فیھا جدارا، تو بس انہوں دونوں نے وہاں پر ایک پائی، ایک دیوار. یرید ان ینقض فاقامہ، بس وہ گرا ہی چاہتی تھی، یعنی دیوار جو بالکل ٹیڑھی ہو رہی ہو، جس میں دروازیں پڑی ہوئی ہو، کسی بھی لمحے گر سکتی. تو حضرت خضر نے اس کو ٹھیک کھڑا کر دیا، یعنی پوری دیوار جو ہے، ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دھکا لگا کے سیدھی کر دی، اس کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی اس کو دوبارہ کھڑا کرنے میں. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجر لے لیتے، کوئی مزدوری لے لیتے، کیونکہ بستی والے تو ایسے بدبخت ہیں، ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کے ہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کو پکڑ کے پوری اثر نو سیدھی کر کے بنا دی. قال ھذا فراق بینی وبینک، حضرت خضر نے کہا کہ یہ ہے اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی، فراق کی کلم ہے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اب میں آپ کو بتاؤں گا ان باتوں کی حقیقت جن پر کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ان تینوں واقعات سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر واقعہ کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچھے باطن ہوتا ہے. ہم چونکہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے عام طور پر ظاہر سے ہی بہت زیادہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں, ہمیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو مصلحتیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ہر چیز میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے یقیناً کوئی خیر ہے, کوئی بہتری ہے. یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے کیسے واضح ہوگا جب وہ ان کی حقیقت بتائیں گے. فرمایا اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر, وہ جو کشتی تھی وہ کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا, تو میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار کر دوں, ایک چھوٹا سا شگاف لگا کے اس کو اس میں عیب لگا دوں. عیب کیوں لگایا؟ وکان وراءہم ملک, کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا ایک بادشاہ ان کے. یاخذ کل سفینۃ غصبا, جو کہ جتنی صحیح سالم کشتیاں تھیں ان سب کو جو ہے زبردستی قبضے میں لے رہا تھا. تو اب یہ جو چونکہ بیچارے مستحکین تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہا کہ ان کی کشتی جو ہے وہ جو زبردستی کی بیکار ہے اس سے بچ جائے. جیسے ہمارے ہاں جب کبھی تو بڑے بڑے لیڈران کرام کے سرکاری جلسے ہونے ہو تو اس سے ایک دن پہلے ساری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جتنی سزوکیاں ہیں سب پولیس والے گھیر گھار کے جو ہے وزیر صاحب کے استقبال کے لیے لے جائیں گے. تو غریب کا تو پٹڑا ہو گیا, اس کی تو بےچارے اس دن کی دہاڑی نہ لگ سکی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ بادشاہ چونکہ ساری کشتیاں اپنے قبضے میں لے رہا تھا اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ غریب بے روزگار ہوں, تو اس لیے حضرت خضر کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کشتی میں سوراخ کر کے اس میں چھوٹا سا نقصان کر دیا تاکہ وہ پوری کشتی وہ بچ جائے. تھوڑا سا نقصان بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بظاہر جو ہے وہ بڑی ایک چیز ناگوار. ہم قرآن میں پڑھا ہے کہ آسان تکرہ شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. ظاہر میں تو لگے گا کہ یار اچھی خاصی کشتی تھی, اس میں جو ہے خام خواہ ایک سائڈ میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا, اس کو عیبدار بنا دیا, لیکن اس عیبدار ہونے کے نتیجے میں وہ پوری کشتی بچ گئی, ورنہ وہ بےچارے بے روزگار ہو جاتے. اچھا اب آگے وہ لڑکے کا کیا معاملہ تھا. وامل غلام, وہ جو لڑکا تھا فکان اباواہ مومنین, اس کے جو والدین تھے وہ بڑے مومن تھے دونوں. فخشینا یرہقہما طغیانن, پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان کو سرکشی کر کے اور وکفرن, اور کفر کی وجہ سے ان کے کفر اس بچے کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے وہ ان والدین کو جو نیک ہیں جو صاحب ایمان ہیں وہ ان کو رسوا کرے گا. بچہ جب بڑا ہوگا ناہنجار ہوگا سرکشی کرنے والا کفر اور فسق و فجور کرنے والا, تو اس وجہ سے فاردنا, ہم نے یہ چاہا ان یبدلہما ربہما, کہ بدلے میں دے دے ان کی ان کا رب ان کو خیرم منہ, اس بچے سے اچھا بچہ, زکات جو پاکیزگی میں بھی بہتر ہو, وہ اقرب رحما, اور جو زیادہ شفقت والا زیادہ جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے احترام والا عزت والا ان کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ ان زندگی بھر کے لیے ان کے سہانے روح بنے, اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹی عمر میں ہی جو ہے چاہا کہ اس کو تو واپس لے کر اس کی جگہ پر ان کو ایک زیادہ اچھا بچہ دے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عام طور پہ چھوٹی اولاد اگر بچے کو فوت ہو جاتے ہیں تو والدین بہت زیادہ فطری بات ہے جگر کے گوشے ہوتے ہیں, صدمہ قدرتی چیز ہے, لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ یا بچی بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے پتہ نہیں کن پریشانیوں کا باعث اس نے بننا تھا, اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے, اس کی جگہ پر اسے بہتر بھی دے سکتا ہے, یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر ہونا ہی والدین کے لیے بہتر ہے تو اس حالت میں. لیکن عام طور پہ چونکہ ظاہر میں تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جگر کا ٹکڑا چلا گیا تو وہ پریشانی وہ بہت زیادہ, لیکن یہ واقعہ اللہ نے خاص قرآن مجید میں اسی لیے ہمارے لیے یہ کوٹ کیا کہ ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہو کہ کوئی چیز بھی قیمتی سے قیمتی چیز, ظاہر ہے کہ اولاد سے زیادہ پیاری کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے, لیکن اگر وہ بھی چلی جائے تو انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا خالق اور میرا مالک جو مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کبھی مجھے دکھ میں ڈال کے اور تکلیف میں ڈال کے راضی نہیں ہوتا ہے. اس میں یقیناً اس کی کوئی مسئلہ تھی, آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, آئندہ آپ جو ہے وہ پتہ چل جائے. فاردنا, تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا, اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ اللہ ان کا پروردگار ان کو اس کے بدلے میں بدل کر بہتر اولاد دے جو پاکیزہ بھی ہو اور زیادہ رحم والی اور شفقت والی ہو. اب تیسری چیز جو دیوار کیوں بنا دی جبکہ وہ ناہنجار جو ہے وہ کھانا بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. وامل جدار ہو وہ جو دیوار تھی فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ, وہ اس شہر کے جو دو یتیم بچے تھے ان کے لیے ان کی تھی وہ دیوار. وکان تحتہ کنز لہما, اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا, یتیم بچوں کے لیے دفینہ کوئی جو اس کے والد وغیرہ جتنے رکھے ہوں گے کہ جب بڑے ہوں گے تو ان کی ضرورت ہوگی پورا ہو گیا. وکان ابوہما صالحا, اور ان دونوں یتیم بچوں کے والد جو تھے وہ بڑے نیک آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ان کی نہیں ان کی اولاد کو بھی کیسے لوگ کافر کرتا, ذرا یہ اس کو غور کیجیے. فارادہ ربو کا, تو تیرے پروردگار نے یہ چاہا یب لوگا اشدہما, کہ وہ دونوں یتیم بچے جو ہیں وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے. ویستخرجا کنزہما, اور وہ اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے سے نکال لیں. اب دیکھیے والدین کی نیکی اولاد کو کیسے نفع پہنچاتی ہے, اور یہ کہ جناب ہم اگر اللہ کے دین کے راستے میں لگ جائیں گے, اگر اس راستے میں جان چلی گئی تو بعد میں بچوں کا کیا بنے گا. اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ نحن نرزقہم وایاکم, ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اتنی قدر فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں, ان کے بچے چھوٹے بھی ہوں, تو ان کی جو ہے ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے, ان کے مال کو لک آفٹر کرنے کے لیے, ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے وقت کا ایک رسول اور ایک اتنا جلیل قدر اللہ کا بندہ جو رسول سے بھی بڑھ کر صاحب علم تھا, ان کو بھیج دیا کہ جاؤ ہمارا وہ فلان نیک بندہ تھا اس کا خزانہ اس کے بچوں کے لیے آج کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, جاؤ جا کر تم اس کے لیے دیوار سیدھی کر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے لک آفٹر کرتا ہے. فرمایا کہ رحمت من ربک, یہ تیرے پروردگار کی مہربانی اور رحمت سے ہے. وما فعلته عن امری, اور میں نے یہ کام اپنی مرضی سے اپنی رائے سے نہیں کیے ہیں. تم کہو کہ جناب ورنہ عالم ظاہر میں تو کسی کو ناحق قتل کرنا اس کے بدلے میں تو قصاص, لیکن یہ چونکہ اللہ کے حکم سے کچھ چیزیں جو کہ تقوینی امور کی ہیں اور جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں, کسی بھی انسان کے لیے وہ کہے جی مجھے خواب میں آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہوں تو بیٹا قتل کر دو, اس کی ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے. یہ خاص معاملہ تھا نبیوں رسولوں کے ساتھ, ان کے خواب وہی ہوتے تھے, یا وہ کوئی خاص بندہ اللہ کے حضر خضر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہلو سے جو ہے وہ تقوینی امور کا علم دیا تھا. ہر کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ اٹھ کر وہ کہے کہ جناب مجھے اشارہ ہوا ہے اس لیے جو ہے وہ میں نے یہ کام کر دیا, اس کی اجازت نہیں ہے. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, تو یہ ہے تاویل اور حقیقت ان باتوں کی جن کے بارے میں یا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکتا. تو یہ پورے اس واقعے میں آپ نے نوٹ کیا کہ یہ تو تینوں کیسز ہیں, ان میں ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اگرچہ نقصان چھوٹا تھا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے, اولاد چھوٹی عمر میں چڑھی گئی آئندہ کے لیے جو ہے والدین کے لیے پریشانیاں کھڑی ہونی تھی, اور اگر انسان اللہ کی بندگی والی زندگی اس دنیا میں گزارتا ہے اللہ نہ اسے اس دنیا میں ضائع فرماتا ہے نہ اسے آخرت میں ضائع فرماتا ہے, اسے ہی نہیں اس کی نسلوں میں بھی وہ خیر کا سلسلہ, وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. اگر وہ خود نیک ہے, اس نے اپنی اولاد کو نیک راستے پر چلانے کی کوشش کی ہے, تو اللہ پاک کس طرح سے اس دنیا میں بھی ایسے بندوں کی قدر افزائی فرماتا ہے. اور کبھی یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے اگر میری جان اس راستے میں چلی گئی تو بعد میں بیوی کا کیا بنے گا اور بچوں کا کیا بنے گا. اللہ نے یہ سارا واقعہ اسی لیے کوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے اہل و عیال کو خود لکافر کرنے والا, اس کے لیے غیبی سامان جو ہے وہ فراہم کرنے والا ہے جن کے ذریعے سے ان کی ساری ضروریات جو ہے ان کو وہ بھرپور طریقے سے پورا کرے گا. وَيَسْأَلُونَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ذو القرنین یہ اس کا ترجمہ ہے دو سینگوں والا. اصل میں یہ ایک بادشاہ تھے جو جن سے ایران کی عظمت والا دور شروع ہوا تقریباً 2500 سال قبل. ان کے تاج میں چونکہ دو سینگ تھے اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہتے تھے, اور کسی نبی کے زیر تربیت رہے تھے انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. عراق پر حملے کے بعد یہودیوں کو یروشلم جانے کی اجازت دی, اسی لیے یہودیوں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا. یہاں ان کی مہمات اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل اور ریسورسز دیے تھے اس کا ذکر ہے. اور پھر ان کے اندر اللہ پاک نے, یعنی ان کا امتحان کس پہلو سے ہو رہا تھا, یہ ہم دیکھیے اس سورت کے آغاز میں. ایسا امتحان کہ جہاں اللہ لے کر امتحان لے رہا ہے, بے سر و سامانی کی حالت, نوجوان ہے, اپنی جان بچانی بھی مشکل ہے, غار میں جا کر پناہ لینی پڑی ہے, لیکن اللہ امتحان میں تو ضرور ڈالتا ہے. جو بندے انیشلی ثابت قدمی اپنی جو ہے اس کو پروف کر دیں, اس سے آگے اس امتحان سے کامیابی سے کون گزارتا ہے؟ اللہ خود گزارتا ہے. اصحاب کہف کو بادشاہ کے ظلم و ستم سے کس نے بچایا؟ کس نے ان کی حفاظت کی 300 سال تک؟ کس نے سلایا ان کو؟ ایک حالت انسان پر وہ ہو سکتی ہے کہ وہ قسم پرسی کہ کسی غار میں جا کر پناہ لینی پڑ جائے. دوسری آپ ایک سین یہاں دیکھیے کہ دنیا کے اعتبار سے اللہ اتنا نوازے کہ کتنا کچھ اس کے حفاظ ہو, لیکن ہے یہ بھی, وہ بھی امتحان تھا, یہ بھی امتحان ہے. وہ کس چیز کا امتحان تھا؟ صبر کا امتحان تھا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی ڈٹے رہتے ہیں, جمے رہتے ہیں کہ نہیں. اور یہاں پر جب اتنے وسائل ہیں, اتنے ریسورسز ہیں, فتوحات پر فتوحات کیے چلے جا رہے ہیں, تو اس وقت کس چیز کا امتحان ہے؟ شکر کا امتحان ہے. بیکاز زندگی ان دو امتحانوں کے درمیان ہی گزر رہی ہوتی ہے. کبھی سب صبر کے پہلو سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے, اور کبھی شکر کے پہلو سے آزمایا جا رہا. تو فرمایا کہ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان کے حال کا, ان کے سبق آموز قصے کا کچھ حصہ جو ہے وہ تمہیں سناتا ہوں. انا مکنا لہ الارض, بے شک ہم نے ان کو زمین میں تمکن حکومت عطا فرمائی. واقعیناہ من کل شیء سببا, اور ہم نے ان کو ہر طرح کا سامان, ساز و سامان کافی تعداد کے اندر ان کو عطا کیا تھا. ان کو آلات, ان کو وسائل, ان کو علم, بصیرت, تجربہ اور فتوحات, حکومت, ریسورسز, ہر اعتبار سے ہم نے جو ہے ان کو نوازا ہوا. فاتبا سا بابا, تو اب وہ جب ایک مہم کے لیے نکلنا چاہتے تھے, تو انہوں نے اپنے اسباب و وسائل کا جائزہ لیا, اپنے ریسورسز کو اسیس کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ وہ پہنچے مغرب میں سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر, ایسی جگہ پر پہنچی گیا کہ مغرب کی جانب ملک پر ملک پر فتح کرتے ہوئے خشکی کے آخری سرے پر جو پہنچ گئے. وجدہ تغربوں کی عین حامیت, تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ وہ سورج ڈوب رہا ہے گدلے سمندر کے سیاہ کیچڑ میں. یعنی اگرچہ آپ دیکھیے سمندر کے کنارے ہو کر اب سورج کے غروب ہونے کا منظر آپ دیکھیں, تو چونکہ انسان کی نگاہ ایک سرٹن لیول سے آگے جا نہیں سکتی ہے, سورج تو اپنی جگہ پر, سورج کے کسی جگہ پہ ڈوبتا تو نہیں ہے, لیکن ادھر سے سمندر کا پانی اور ادھر سے سورج, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب سورج اخیر میں سمندر کے پانی میں ہی چلا گیا. تو یہی معاملہ جو ہے ان کو لگا کہ اب جو ہے سمندر, سورج جو ہے وہ گدلے سیاہ سمندر کے سیاہ کیچڑ کے اندر جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. وجد عندها قوما, تو وہاں پر اس جگہ پر انہوں نے پائی ایک قوم, ایک مفتوح قوم, کسی کے علاقے تو سارے وہ فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے. قلنا یا ذا القرنین, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ اے ذو القرنین, یہاں پر قلنا جو کہ ہے اس سے مفسرین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست خطاب فرمایا, براہ راست خطاب فرمایا ہے تو صورت میں انہیں نبی ماننا پڑے گا, یا کسی نبی کے ذریعے سے ان کو حکم دیا. دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں اللہ کے کلام. تو اس اعتبار سے دونوں پہلو ہیں کہ یا تو وہ خود نبی تھے یا کسی نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا یہ حکم دیا. یا ذو القرنین, اے ذو القرنین, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, کہ آپ چاہو تو ان کو سزا دو, یہ آپ کے اب زیر تسلط ہے, اور چاہیے تو آپ ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کریں, دعوت والا, اصلاح والا, عدل و انصاف والا. اب دیکھیے ان کا جواب سنیے کتنے وہ موحد تھے. قال اما من ظلم, جس کسی نے بھی ظلم کیا, اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کی توحید میں اور اللہ کی بندگی میں اگر کسی اور کو شریک کیا, نعذبہ, تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، ہم اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں گے جو کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا. اور صرف ہمارا عذاب ہی نہیں ہے، ثم یرد الی ربہ، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا. تو اصل میں تو بہت ہی کڑا اور سخت عذاب وہ تو وہاں دے گا آخرت میں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کی ویژن، ان کا توحید، ان کا آخرت، ان کو جو ہے اللہ کے بارے میں ان کا کیا اپنا رویہ، اپنا اعتماد اور یقین کس قسم کا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی ایمان لائے. اب اس سے بات اور واضح ہو گئی کہ ظلم کیا ہے، ایمان کی ضد. جو ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو اچھے عمل اختیار کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اسے تو ملے گی اچھی جزا. اصل آخر جزا تو آخرت کی ہے، لیکن وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی اپنے کام کے معاملے میں اس سے نرمی کا اور آسانی کا رویہ اختیار کریں گے، نرم رویہ، نرم پالیسیز کے بارے میں دنیا میں بھی اس کے لیے ہم آسانیاں کریں گے. اب وہاں پر انہوں نے گویا کہ اس قوم کو توحید کے بارے میں، اللہ کی بندگی پر قائم رہنے کے بارے میں پوری طرح سے ڈسپلن کر کے، ثم اتبع سببا، پھر چلے وہ ایک اور مہم کی تیاری پر. اور گویا کہ اب پھر انہوں نے اپنے اسباب و وسائل کا جائزہ لیا اپنی نئی مہم کے لیے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اب چونکہ مشرق کی طرف سفر اختیار کیا تھا، تو پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اب وہ مشرق کی انتہا میں پہنچے. وجدہا تطلع علی قوم، تو دیکھا سورج کو کہ ویسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کے لیے ہم نے اس سورج سے کوئی آڑ یا کوئی روک نہیں بنائی ہے. یعنی وہ کوئی ایسے لوگ تھے جو بہت ہی غیر متمدن، کوئی وہاں پر باقاعدہ گھر نہیں ہے، سورج کی تپش سے اور تمازت سے بچنے کے لیے کوئی پروٹیکشن کا فارمل سامان نہیں ہے، نہ کوئی کپڑے وغیرہ اتنے پروٹیکٹیو ہیں، کیونکہ پروٹیکشن ان دو چیزوں سے ہوتی ہے. کذالک، یعنی وہاں پر بھی انہوں نے یہی کچھ کیا، ان کو بھی یہی سارے باتیں بتائی جو تعلیم مغرب میں جا کر دی تھی، وہی کچھ مشرق میں بھی جا کر دی. وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہم نے احاطہ کر لیا تھا ان کے پاس جو بھی اسباب و وسائل تھے. ظاہری بات ہے اللہ کے علم سے وہ باہر تو ہو نہیں سکتے. ثم اتبع سببا، اب وہ پھر ایک اور مہم، ایک اور سفر کا سامان جو ہے وہ کرنے لگے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو گھاٹیوں کے درمیان. یہ کہتے ہیں کہ ایران کا جو شمالی علاقہ ہے، کاکیشیا کا پہاڑی سلسلہ، وہاں پر جو ہے وہ اب اس طرف انہوں نے مہم اختیار کی. پہلی دو مہمیں تو سمندر کی سائڈ کی اس سے لگ رہی ہیں، یہ جو اب خشکی میں پہاڑی علاقے کی طرف دو گھاٹیوں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، اور انہوں نے ان کے پاس یا ان گھاٹیوں کے پاس ادھر پایا انہوں نے ایک ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جو نہیں لگتے تھے کہ وہ بات بھی سمجھ سکیں. یعنی وہ کوئی بہت ہی ابھی پرمیٹیو قسم کی سوسائٹی میں رہنے والے، جو ایک متمدن زمان بھی نہیں سمجھتے، اور جن کے پاس کوئی محدود میل جول کے حامل وہ لوگ تھے، ان کا دوسری باقی دنیا سے انٹریکشن نہیں. قالوا یا ذوالقرنین، لیکن اب وہاں پر اس کے بعد انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں حضرت ذوالقرنین نے ان کو باقاعدہ وہاں پر بھی دعوت دی، تعلیم دی، ان کو کچھ ان کا جو متمدن کا لیول تھا، جو شعور کا لیول تھا، اس کو ذرا بلند کیا. اور جب ان کو بھی اپنے اس کے بارے میں کوئی احساس اور شعور ہوا کہ ہمارے بھی کچھ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، تو وہ یہ کہنے لگے، یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یہ یاجوج اور ماجوج، یہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد منگولیا کے علاقے کی وحشی قوم تھی، ان یہ وہ لوگ ہیں، مفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. ان کے بارے میں آگے ذکر آئے گا کہ یہ قرب قیامت سے پہلے یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے دوبارہ ظاہر ہوں گے، یہ وہی فساد فی الارض والے. مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجن، تو کیا ہم آپ کے لیے مقرر کر دیں کچھ خراج، کوئی محصول، کوئی سالانہ ٹیکس، اللہ انتا جعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک، ایک آڑ، ایک دیوار، ہم اس کے ان کے جو فساد سے بڑے تنگ ہیں. یعنی یہ جو ہے فساد جو ہے یہ اصلاح کی ضد ہے. پھوٹ، نفاق، بغض، عداوت، وہ صورتحال جس میں جان و مال، عزت اور آبرو کو خطرہ ہو وہ سچویشن فسادی کہلاتی ہے. تو آپ یعنی اگر ہمارے لیے ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں تو اس کی صورت میں یعنی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے کوئی سالانہ ٹیکس وغیرہ دینا ایگری کر سکتے ہیں. اس میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار شاید دیوار چین ہے. دیوار چین نہیں ہے، یہ جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے یہ الگ سے ہے. اور اس کے بارے میں اگر زیادہ تفاصیل جاننی ہو تو مولانا مودودی مرحوم نے اپنی تفسیر جو تفہیم القرآن اس کے جلد سوم کا جمیمہ نمبر 2 اس میں انہوں نے اس میں جو بھی ان کی تحقیق ہے اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے. عالم مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تمہارے ٹیکس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے، جو طاقت اور جو اسباب و وسائل اس نے مجھے دیے ہیں، جو حلال روزی جو اس نے مجھے عطا کیا ہے وہ کہیں بہتر ہے. فاعینونی بقوت، تو پس تم تو میری مدد کرو افرادی قوت کے ذریعے سے. یعنی یہ ہے کہ اسباب اور وسائل میرے پاس ہیں لیکن مجھے مین پار چاہیے ہے، وہ تم اویلیبل کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی سی دیوار یا رکاوٹ. آتونی زبر الحدید، تو تم مجھے لا کر دو لوہے کے بلاکس یا لوہے کے تختے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے برابر کر دیا یعنی ذوالقرنین نے ان دو گھاٹیوں کے درمیان جو خلا تھا اس کو ان لوہے کی بلاک سے یا لوہے کی چادروں سے انہوں نے بالکل جو ہے ان کو فل اپ کر دیا. کالن فخو، اور پھر وہ کہنے لگے کہ اب اس میں اندر تم جو ہے وہ آگ بہکاؤ، جیسے بٹی کو گرم کیا جاتا ہے، خوب سرخ کیا جاتا ہے، ایسے تم جو ہے یہاں پر خوب آگ جو ہے جو بہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ جو پوری دیوار بنائی تھی اتنی آگ اس کے ارد گرد جلائی کہ اس کو بالکل جو ہے آگ کی طرح، انگارے کی طرح سرخ کر دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اس وقت وہ کہنے لگے کہ اب تم مجھے لا کر دو تاکہ میں انڈیل دوں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا. یعنی اس میں جو گیپس ہیں وہ انہوں نے کسی سیمنٹ وغیرہ سے فل نہیں کیے بلکہ خوب گرم کرنے کے بعد اب پگھلا ہوا تانبا جب اس پہ ڈالیں گے تو جتنے گیپس ہیں وہ اس سے فل ہو جائیں گے. فمس پاؤں یا گھر ہو، تو اب بس وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے اوپر چڑھ سکے. ومس پاؤں لہو نقبا، اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سوراخ وغیرہ جو ہے کوئی نقب لگا سکے. اب وہ دیوار اتنی پختہ بنے گی. یہ جو سارا کچھ ہوا، اتنی پختہ دیوار، اور آپ اندازہ کریں اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی ہوگی کہ پہلے لوہے کی پلیٹس یا بلاکس وہ لانے، پھر ان کو جو ہے وہ اس طرح سے چننا کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو گھاٹی ہے وہ پوری کی پوری اس سے بھر جائے، پھر اس کو اتنا گرم کرنا کہ وہ انگارے کی طرح سرخ ہو جائے، اور پھر اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ ڈالنا. یہ جو ہے اندازہ کریں کہ اللہ پاک نے اس وقت میں انسان کو کیا کچھ صلاحیتیں دے رکھی تھی جس سے یہ سب کچھ ہوا. اور اس وقت کے لوگوں کا اپنا جو ٹیکنیکل نو ہاؤ اور ان کا جو ہے اویئرنیس کا لیول کیا. حالانکہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ ویسے لوگ تھے کہ وہ کسی سے بات کرنا بھی نہیں جانتے تھے. اب جب یہ ہے کہ جب کوئی خدا ترس حکمران اس کی زیر قیادت قوم محنت کرتی ہے تو کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں واضح کیا. یہ سب کچھ جو ہو گیا تو اس کے بعد ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اب میں نے تمہارے لیے اتنی مضبوط دیوار بنا دی ہے اور یہ سب میری جو ہے علم، میری ذہانت، میری صنعت کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب کچھ میرے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے ہے. یعنی اور اس میں اگرچہ بظاہر یہ اتنی مضبوط ہے لیکن یہ کب تک قائم رہے گی؟ جب تک رب چاہے گا. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ جائے گا، وہ قیامت کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكَّاءَ، وہ اسے بھی گرا کر ہموار کر دے گا، یہ بھی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر ریزا ریزا ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل بڑا حق اور سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، اور جس دن وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا، یعنی گویا کہ اس میں دیکھیے یہ پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ اتنا جو اللہ پاک کی طرف سے ان کے پاس وسائل تھے، اسباب تھے، اس سب کے باوجود ان کے اندر تکبر اور غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جو کچھ بھی ان کے پاس تھا بار بار انہوں نے اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا، اور اگر اتنی جو ہے وہ ان کو دنیا کا عجوبہ دیوار بنانے کی توفیق ملی تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ ہے اصل میں وہ توازو، وہ فروتنی جو اصل میں مطلوب ہے، جو اس میں اللہ آزماتا ہے. جب اتنے وسائل دیتا ہے تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اب انسان کے اندر تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، یا ابھی بھی جو ہے وہ میری بندگی کو نہیں بھولتا ہے. یہ امتحان ہے جب اللہ تعالیٰ وسائل اتنے دیتا ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور وہ جو یاجوج اور ماجوج وہ قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذوالقرنین کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس روز کہ وہ موج در موج ایک دوسرے کے اندر گڈ مڈ ہو جائیں، گھس جائیں اس کے اندر. جو ہے وہ گویا کہ یاجوج اور ماجوج سے انہوں نے ایک مراد ہے کہ من موجی زندگی گزارنے والے. من موجی زندگی کون گزارتا ہے؟ جو اسے اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے، جسے آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے. جو جسے اللہ اور آخرت پر یقین ہے وہ تو رب چاہی زندگی گزارتا ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارتا ہے. تو یہ وہ لوگ فسادی ہیں جو موج در موج بڑی کثیر تعداد میں اضطراب اور ہنگامہ برپا کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے. ابھی تو وہ اس آڑ کی وجہ سے اس جب تک وہ دیوار ہے وہ گویا کہ کنٹرول میں ہے، قید میں ہے، الگ ہیں، باقی دو لوگوں کو تنگ کرنے نہیں آ پا رہے. جس دن وہ دیوار گر جائے گی اللہ کے حکم سے، پھر وہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ ایک دوسرے میں موج در موج ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے. ونفخ فی الصور، اور پھر پھونکا جائے گا سور میں. فجمعناہم جمعا، اور پھر ہم جمع کریں گے ان سب کو. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس دن ہم لے آئیں گے دوزخ کو کافروں کے بالکل سامنے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ جن کی نگاہیں میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے پردے میں تھیں، جو اس حقیقت کو کبھی سمجھنے کے لیے اور کبھی پانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور جو دعوت حق کو سننے کی استطاعت بھی اپنے اندر جنہوں نے باقی نہیں رکھی تھی، اتنا انہوں نے اپنے آپ کو فسق و فجور میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں اتنا بڑھا لیا تھا کہ وہ اب اس حق کی بات کو سننے کی بھی ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت باقی نہیں رہی تھی. یہاں یہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ پورا ہوا. اب سورت کا آخری رکوع، جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ سورت کے سارے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سے پھر سے سم اپ کر دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا میں دل لگانے والوں کی حقیقت کا انجام کیا ہوگا، اور جو آخرت اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی بسر کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے، یہ آخری رکوع میں آ رہا ہے. افحسب الذین کفروا، تو کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ناشکری کی زندگی گزارنے والے ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنائیں میرے بندوں کو میرے سوا اپنے ولی، اپنے کارساز، اپنے پشت پناہ، اور ان ساری حرکتوں کے بعد ان سے باز پرس نہیں ہوئے گی، پوچھا نہیں جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. انا آتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے ایسے منکروں اور ناشکروں کے لیے تو جہنم کو ان کی ابتدائی مہمان نوازی بنایا ہوا ہے. نزل یاد ہے جنت کے حوالے سے تو اس کا تذکرہ آیا تھا، یہاں جہنم کے حوالے سے جہنم کی جتنی ہولناکیاں ہیں یہ بھی وہی ہے جیسے کسی مہمان کو آنے پر آپ جو ٹھنڈا یا گرم پیش کریں. اصل جو پریشان کن صورت حال ہے، جیسے اصل ضیافت بعد میں ہے، ایسے ہی اصل جو پریشانی ہے اس کا تو اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے اندازہ ہی ممکن نہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اور ان سے پوچھئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے. یہاں ایک قابل توجہ بات ہے، دنیا میں عام طور پر جب خسارے کی بات ہوتی ہے تو وہ مال کے اعتبار سے خسارہ، لیکن اللہ کے نزدیک مال کے اعتبار سے خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہے. اصل خسارہ کون سا ہے؟ اعمال کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے ہیں، گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اس لیے کہ آخرت میں کون سی کرنسی چلے گی؟ ڈالر چلیں گے، یورو چلے گا، پاؤنڈ چلے گا، یا اعمال کی کرنسی چلے گی؟ تو جو کرنسی وہاں چلنی ہے اس کے اعتبار سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ذرا تمہیں میں بتاؤں کہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ناکام ہونے والے اور خسارے میں رہنے والے ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری سعی و جہد، کوشش، محنت اس دنیا کی زندگی کے اندر گم ہو کر رہ گئی. انہوں نے اپنا مشن، اپنا ٹارگٹ صرف اس دنیا کو قرار دیا. ان کے نزدیک کامیابی اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی اس دنیا کی ناکامی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کرتے رہے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت ہی اچھی کارگزاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ ویری ویل، دے آر پرفارمنگ دا بیسٹ. اپنی جانب سے دنیا کو اپنا مقصود بنا کر، جب دنیا مقصود ہے اور اسی میں ساری کامیابی اور ناکامیاں، تو پھر حلال حرام کی کیا تمیز؟ پھر تو جیسے بھی آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، بائی ہک اور بائی کروک آدمی کو آگے نکلنا ہے. اس لیے کہ اگر دوڑ یہی ہے اور جو اس میں آگے نکل گیا وہ جیت گیا، اور جس میں پیچھے رہ گیا وہ ہار گیا، تو پھر تو کون بے وقوف ہے جس میں پیچھے رہنا چاہے گا؟ تو ان کو یہ گمان ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس اعتبار سے یہ جو دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی ایک آڈیو کیسٹ بھی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، آپ ہمارے یہ مکتبے سے، بک سٹال سے اویلیبل ہے، اس کو حاصل کر کے سنیے گا. ڈیٹیل ساری اس میں آپ کو مل سکے گی، یہاں تو صرف اشارے ہو سکتے ہیں. اولائک الذین کفروا بآیات ربہم، ان لوگوں کے جرائم کیا؟ دنیا تو انہوں نے مقصود بنائی. جب دنیا انسان مقصود بناتا ہے تو پھر کیا کیا کرتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا، ناشکری کی. آیات میں تو اللہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا تمہارے بننے اور بگڑنے کی، دنیا میں بننے بگڑنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا اس لحاظ سے بہت قیمتی ہے کہ اسی کے پرفارمنس کی بنا پر آخرت بنے گی یا بگڑے گی، لیکن یہ تمہارا مستقل جائے قرار ہی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے دار الامتحان ہے. لیکن انہوں نے ان ساری آیات کو، اب دیکھیے ذرا غور کرتے جائیے، جب آیات کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دی، اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ آیات کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، تو پھر کیسے انسان کو پتہ چلے گا کہ اس کا اصل، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ تو انہوں نے نہ صرف اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا، نہ شکری کی، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا. ملاقات کا یقین ہوتا تو پھر تو اس ملاقات کی تیاری کے لیے، آپ کو پتا ہے کتنے لوگ ہیں، جیسے کل یا پرسوں ہمارے بھائی جلال الدین اکبر ذکر کر رہے تھے کہ دیار غار میں، غیر میں جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پر گزارا، اور اب اپنے اصل وطن جائیں گے اور اپنے اعزاء و اقارب سے ملنا ہے، تو سارے تحفے، تحائف، ساری اچھی چیزیں وہ اس وقت جو ہے وہ استعمال کریں گے. یہاں پر چلو کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی، نیا پرانا، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. اس طرح سے جب ملاقات کا یقین ہوتا ہے تو پھر انسان اس ملاقات کی تیاری کے لیے سب کچھ لگاتا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے. اور ویسے آپس کی بات ہے، یہاں آپ جو مرضی کر لیں، اس کے بعد بھی لوگ کہیں گے کس کو بخشنے والے ہیں لوگ، وہ تو پھر بھی جو ہے آپ اگر 100 کر لیں تو کہیں گے 125 ہونا چاہیے تھا، اور 125 کر لیں گے 150 ہونا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں ابھی. تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو بھی جھوٹا جھٹلایا اور اس کی ملاقات کو بھی جھٹلایا. یہ دو جرائم ایسے ہیں، اس کی وجہ سے فحبطت اعمالہم، ان کے سارے کے سارے اعمال ہبط ہو گئے، عکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کے لیے ہم قیامت کے دن وزن اعمال قائم ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ قیامت کے لیے کوئی کام کیا ہو تو اس کا وزن کیا جائے. کام سارے دنیا کے لیے کیے،
یہ مضمون ہم تفصیل سے قرآن میں بتا چکے ہیں کہ جو صرف دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کا بدلہ ان کو اس دنیا میں دے دیتے ہیں. حساب ان کا یہیں بے باک ہو چکا, جو کچھ لینا دینا تھا وہ سب نپٹ چکا. تو وہاں کائے کے لیے, خامخواہ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہاں تو ایکسرسائز ان فیوچلٹی صرف کاروائی کے لیے ہی, ان کی بھی چلو بھی تولو بھی تولو, ان کا وزن ہی نہیں اس کے اندر تولنا کائے کے لیے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ان کے لیے ہم قیامت کے دن وزن اعمال قائم ہی نہیں کریں گے. اور پھر جب وزن اعمال ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نیکیوں والا خالہ پلڑا تو خالی ہے, تو پھر انجام کلیئر ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, اور یہ ہے ان کی سزا دوزخ بسبب اس کے جو انہوں نے انکار کیا تھا, ملاقات کا انکار کیا تھا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور انہوں نے ہماری آیات کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق سمجھا تھا. انہوں نے کہا جی یہ تو بس ایسے ہی جو ہے, جو جس کو کوئی کام نہ ہو وہ نماز روزے میں لگ جائے, دین کے کام میں لگ جائے, مصروف آدمی کا کیا کام. جیسے ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جن کو زیادہ جو ہے وہ اپنا مستی پہ چڑی ہوتی ہے, وہ کہتے جی روزہ اس کو رکھنا چاہیے جس کو کھانے پینے کو نہ ملتا ہو, باقی ہمارے لیے روزے بوجھ کی کیا پابندی ہے. اور یہ میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں, ابھی بھی آپ آفیسز میں جا کر جتنے ٹاپ باسز ہیں ان کا حال دیکھ لیجیے, ان کے چائے خانے کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کھلے ہوئے ہیں, سگریٹیں پی جا رہی ہیں کہ نہیں پی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ, یہ قرآن جو ہے یہ ہر انڈیویجل سے کلام کرتا ہے, جو جیسی حرکتیں کرنے والے ہیں ان سب کا تذکرہ اس قرآن مجید میں موجود. تو انہوں نے ہمارے دیکھیے, اور اللہ پاک کو اپنی آیات کتنی اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں, ان آیات کا اور رسولوں کا مذاق اڑانے والا اس کا انجام ہے جہنم. اور یہ انکار اور مذاق ایک زبان سے ہوتا ہے, ایک عمل سے ہوتا ہے. برا نہ منائیے گا, ہماری عظیم ترین اکثریت اپنے عمل سے اللہ کے آیات کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی سنتیں ہیں, ان کے طریقے ہیں, ان کا آج ہم زبان سے نہیں عمل سے مذاق اڑاتے ہیں. جب ہم اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کی بجائے ہم جو ہے باطل پرستوں کے جو ہے طور طریقے, ان کی تہذیب, ان کا کلچر, اس کو بڑے شوق سے رغبت سے گلے لگاتے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ کی آیات تو بھائی ہمارا حال تو یہ ہے, ہم تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عمل کا اس کا کرنا اس کے بعد کی بات ہے. تو سمجھ رہا تھا کہ ہمارے نزدیک وہ مذاق کتنی بھی اہمیت نہیں ہے ان کی. یہ معاملہ بہت ہی جو ہے خطرناک. ایسے لوگوں کا سب سے پہلے ٹارگیٹ اپنا درست کریں, اور انفارچونیٹلی آج یہ ٹارگیٹ ہی گڑبڑ ہوا ہوا ہے. ٹارگیٹ دنیا بن گئی تو پھر اس کے اعتبار سے یہ سارے اگلے چیزیں جو ہیں یہ صرف درجہ بدرجہ. اگر رب کی ملاقات کا یقین نہیں ہے, مقصد صرف یہی ہے کہ بابر وائش کوش کے عالم دوبارہ نیز, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, اگر یہی مقصد حیات ہے تو پھر جو ہے اللہ نے بتا دیا کہ انجام یہ ہے. اور اگر اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے تو باغ ہوں گے فردوس بہشت بری کے, یہ ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہے. وہاں جہنم میں ابتدائی مہمان نوازی تھی, یہاں جو ہے جنت کا اعلیٰ درجہ یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہے. خالدین فیہا, وہ اس میں یہاں وہاں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس جگہ کو بدل لیں, اس سے نکل کر کسی اور جگہ جانا کبھی بھی نہیں چاہیں گے. دنیا میں تو آپ کسی ایک گھر میں رہ لیں, کسی ایک ہوٹل میں رہ لیں, کسی ایک جگہ پہ رہ لیں, کچھ عرصے کے بعد جی بھر جاتا ہے, لیکن وہ ایسی جگہ اللہ عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی جی بھرنے کا جی بھر جاتا ہے تو پھر آدمی چاہتا ہے دوسری جگہ تبدیل کرے. یہاں اتنی روزانہ کی نعمتیں اور لذتیں, ان کے اندر اتنی جو ہے ویرائٹی ہوگی کہ انسان کا کبھی دل ہی نہیں اس سے بدل رہا, اس کو بدل نہیں چاہے گا. قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی, اور اسے فرما دیجئے کہ اگر درخت, اگر سمندر بن جائے سیاہی میرے پروردگار کی باتیں, اس کی نعمتیں, اس کے جو ہے جو کائنات کے اسرار ہیں ان کو لکھنے کے لیے, لنفد البحر, تو سمندر ختم ہو جائیں, قبل ان تنفد کلمات ربی, اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہو سکیں, اس کی جو ہے نعمتیں اور اس کی جو ہے جو شاہکار ہیں, اس کی جو حکمت کی نشانیاں ہیں وہ ختم ہو سکے. ولو جینا بمثلہ مددا, اگرچہ ہم لے آئیں ایسا ہی سمندر اور ان کی مدد کے لیے. یعنی سمندر جتنے ہیں آپ کو پتا ہے تعارف قرآن میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 71% جو ہے 71.7% جو ہے یہ سمندر ہے اور باقی 28% جو ہے زمین ہے. ابھی بھی جو کل زمین کے اندر یہ سارا سمندر کی سیاہی بن جائے تو اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت اس کی نعمتیں اس کی حکمت کی نشانیاں ان کو لکھنے ہوئے یہ سیاہی ختم ہو جائے گی. ابھی وہ ختم نہیں ہوگی اگرچہ اتنے سمندر اور سیاہی بن کر جو ہے اس کی مدد کو آ جائیں پھر بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. اس حوالے سے آپ کو میں ہلکا سا ایک اندازہ دینے کے لیے کہ ایک تو اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو سیلز ہیں جو خلیے ہیں انہی کے اندر جو ہے اللہ نے ان کا ڈی این اے کوڈ جو ہے اس کو سیو کیا ہوا ہے, اور یہ ڈی این اے کوڈ جو ہے یہ پورا جو انسان آئندہ بننے والا ہے. اب پہلے آپ سوچئے وہ سیل اس کو آپ خوردبین سے بھی جو ہے مائکروسکوپ سے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر اللہ تعالی نے اس کے لیے جو پوری پروگرامنگ کوڈ دیا ہوا ہے کہ آئندہ اس انسان نے کیا بننا ہے اس کے حوالے سے اس کی پوری ہیومن باڈی کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ اس کے اندر دی ہوئی ہے, جس میں یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا, اس کی جو ہے وہ قد کتنا ہوگا, اس کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا, اس کی جلد کا رنگ کیا ہوگا, اس کی آواز اس کی ٹون کیسی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ سارا باڈی سسٹم جو ہے وہ آپس میں کیسے جو ہے وہ انٹریکٹ کرے گا چلے گا, دل کا نظام کیسے چلے گا, پھیپھڑوں کا کیسے چلے گا, گردے کیسے چلیں گے, سب کچھ. دیکھیے آپ کو پتا کسی بھی جو ہے مشین کو کسی چیز کو چلانے کے لیے سب سے پہلے اس کی انسٹرکشنز موجود ہونی چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس سیل کے اندر جو دی ہوئی ہیں. اور یہ جو ڈی این اے کی انفارمیشن ہے اس کو اگر کتابوں کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں جو لکھی اگر چھپی ہوئی ہو اور اس کو اوپر نیچے جو ہے کتابیں وہ رکھ دی جائے تو 230 فٹ کی بلندی صرف ایک انسان کے اس سیل میں جو ڈی این اے کوڈ اللہ نے سیو کیا ہوا ہے اس کے جب چھاپ کر اس کی کتابیں بنا کر رکھی جائیں تو 230 فٹ کی بلندی, یہ بلندی آپ کے سامنے 30 فٹ کی بلندی نہیں ہوگی, وہ 230 فٹ کا اونچا ڈھیر بن جائے گا صرف ایک انسان کے ڈی این اے کوڈ کو جب آپ چھاپیں گے. اور اگر کوئی ٹائپسٹ جو ہے اس ڈی این اے کوڈ کو 60 الفاظ پر منٹ کی رفتار اور 8 گھنٹے روزانہ کے لیے کے اعتبار سے وہ جو اس کو ٹائپ کرنا شروع کرے گا تو اس کو 50 سال درکار ہے صرف اس ڈی این اے کوڈ کو پورے کو ٹائپ کرنے کے لیے. اور اس کے اگر جو ہے وہ آپ کو جو اس کو نیرو پرنٹ میں آپ چھاپیں گے جیسے ٹیلی فون ڈائریکٹری چھپتی ہے, آپ کو پتا ٹیلی فون ڈائریکٹری میں کتنے باریک لکھا ہوا ہوتا ہے اور کتنی موٹی ہوتی ہے, ایسی جو ہے وہ 500 پیجز کی 200 ٹیلی فون ڈائریکٹریاں بھر جائیں صرف ایک شخص کے ڈی این اے کوڈ جو اللہ نے جو اس کے اندر سیو کیا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی یہ وسیع عریض کائنات اس میں کتنی مخلوقات, ہر مخلوق کے اپنے ڈی این اے کوڈ, اور اس کے اعتبار سے جو ہے سمندر تو کیا ایسے تو سینکڑوں سمندر بھی آ جائیں تو میرے پروردگار کی یہ باتیں جو ہے صرف یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو کس طرح سے چل رہی ہیں ان کے لیے جو اتنی پریسائز اینڈ ڈیٹیلڈ جو ہے پروگرامنگ انسٹرکشن اللہ پاک نے جو ہر ایک کے لیے دے رکھی ہیں, صرف یہ نہیں پوری ہو سکتی باقی اس کی کائنات کے اسرار اور اس کی حکمتیں اس کو کون جان سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ذات جب یہ کہتی ہے کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ہو تو کیا اس کے اندر جو ہے وہ اپنا انسان جو ہے اتنی ریسرچ کے بعد, یہ چونکہ اب اس ڈی این اے کوڈ کو انسان نے ڈی کوڈ کر لیا, جب ڈی کوڈ کیا تو پتا چلا کہ اس کے اندر جو ہے کیا تفصیل اور کتنی جو ہے وہ ڈیٹیلز اویلیبل ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ذات جب کہتی ہے کہ یہ سارے سمندر جو ہے یہ مل کر بھی جو ہے اتنے سمندر اور بھی آ جائے نہیں جو ہے میرے رب کی باتوں کو, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اگر یہ سمندر جو ہے یہ سیاہی بن جائے میرے پروردگار کے کلمات کو لکھنے کے لیے, لنفذ البحر, سمندر ختم ہو جائیں, قبل انتر تنفد کلمات ربی, اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہو سکیں, ولو جینا بمثلہ مددا, اگر کہ ہم اتنے ہی سمندر اور بھی ان کی مدد کے لیے سیاہی بنا کر لیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, ان سے فرما دیجئے کہ بے شک میں بھی تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح, البتہ یوحا الی, میری جانب وحی کی جاتی. فرق کیا ہے, دیکھیے رسول بشر ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح کے بشر ہیں وہ یقیناً انسان ہونے کے ناطے ان کے سارے ضروریات سارے تقاضے ہماری طرح ہیں، مگر فرق کیا ہے ہمارے ان کے درمیان؟ ان پر وحی ہوئی ہے، ہم میں سے کسی پر وحی نہیں ہوئی ہے. تو یہ دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہیے. رسول بشر یہ صرف کہہ دے رہا کہ بس وہ ہماری طرح کے انسان، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، ان کے لیے جو گائیڈنس، ان پر جو اللہ کا جو کرم اور انعام ہوا ہے، ہم تو سارے کے سارے ان کے احسان مند ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو ہے ہمیں بھی اس نعمت وحی میں سے اللہ نے حصہ عطا فرما دیا. لیکن براہ راست وحی میں ہوں ایک انسان تمہاری طرح، یو ہائے لیا، فرق کیا ہے؟ میری جانب وحی کی جاتی ہے. اور اس وحی کا حاصل کیا ہے؟ جس کیا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود حقیقی ہے. اصل بات جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس بحث میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان ہے تو کیسے انسان ہے اور کیوں جو ہے وہ اس میں ہماری جیسی اور ان کی کتنی چیزیں کامن اور کتنی مختلف ہے، یا بہت زیادہ ان کی جو ہے صرف شان اور مدہ ہی بیان کرتے چلے جانا، یہ نہیں اصل ریکوائرڈ. اصل ریکوائرڈ کیا ہے؟ اس وحی کا حاصل کیا؟ ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان کی شان تو اللہ پاک نے بیان کر دی. ہم تو اسی کو ہی جگہ سمجھ لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں جا رہے کچھ اس کا عکس ڈالنے کی کوشش کر لیں، تو یہ ہے اصل میں جو ہم ان کی شان اور قدر پہچانیں گے. لیکن ان کی تعلیم کا جو خلاصہ کیا ہے کہ تمہارا معبود صرف یہ ایک معبود حقیقی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جس کسی کو بھی اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین ہے، امید ہے، توقع ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل اختیار کرے. نری جو ہے وہ باتیں اور نری اس کے زمین و آسمان کے کلاوے ملانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہروا رہا ہے کہ دیکھو میری جو ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی کو بھی اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین ہے، اسے چاہیے کہ اچھا عمل اختیار کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں، بندگی میں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی اللہ والے کو، کسی کو بھی ہرگز کبھی بھی شریک نہ کرے. یہ ہے اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ. یہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، اسی پر سارے نبیوں اور رسولوں نے عمل کیا، اسی پر سارے اللہ والے اور ولی جو اللہ کے ولی بنے تو کیسے بنے، اس بنیادی بات کو انہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی کا کارن سٹون بنایا ہوا تھا. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی چیز کو، اللہ سے ملاقات کا یقین، زندگی گزارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے لیے جیے، اس کے لیے مرے. کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے سورہ انعام کا آخری رکوع، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر الحمدللہ یہ سورت پوری ہوگی، پہلے چار رکھتے ہیں یہاں پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی سورت کا آغاز کرتے ہیں.